ونصلي على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحميد الكريم الروح الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرت مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب زیر سجادہ غوث العالمین حضرت سیدنا غوث بہا الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ، جملہ مشائخ ایمان، علماء کرام، خواتین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضرت غوث زمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غوث مقدس کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں، اور میں اس عظیم مسند پر جلوہ افروز ہونے پر اپنے بھائی اور اپنے محترم و مکرم مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ وہ یہ اس منصب جلیلہ کو تما حق کو نبھانے کی اسی طرح توفیق مرمت فرمائے جیسے ان کے والد گرامی حضرت مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب خود سسد و عظیم اور دیگر اکادمیوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا، اور یہ ہمیشہ ان عظیم روایات کو جاری رکھے اور خدمت دین کے اس چراغ کو جلائے رکھے جو ان کے جد امجد حضرت غوث العالمین نے خطۂ بر صغیر پاک و ہند میں جلایا تھا. مجھے جس موضوع پر آج گفتگو کا کہا گیا ہے وہ شان ولایت ہے، شان اولیاء ہے. میں اس کو بیان کر کے پھر کچھ ذکر حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آج کے حالات کی مناسبت اور مطابقت سے کروں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامعین اکثر سندھ سے ہیں اور میری طرح زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں بھی آپ ہی کا ایک بھائی ہوں. موضوع میں نے مشکل منتخب کیا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی آپ کو آسان، اللہ پاک آپ کے لیے آسان کر دے گا. اس لیے آپ اطمینان سے توجہ پوری رکھیں گے تو آسان اللہ کر دے گا. میں نے مشکل پیدا کی، اللہ آسانی پیدا کر دے. شان ہدایت اور شان اولیاء، اس پر میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن، اس پر کچھ حوالہ قرآن مجید کا دوں گا، کچھ دور جدید کی سائنس کا دوں گا. تو ایک موازنہ اور تقابلی جائزہ ہوگا قرآن کا اور اس جدید دور کی سائنسی تحقیقات. اس لیے کہ جو جو زمانہ آگے گزرتا جا رہا ہے روحانیت اور روحانی فکر مٹتا جا رہا ہے, مادیت اور مادی فکر مذہبی تعلیمات پر بھی غالب ہو رہا ہے. لوگ آج دین و مذہب کو بھی مادی پیمانوں پر پرکھنے اور سمجھنے لگے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اولیاء کرام کی تعلیمات سے, اولیاء کرام کے عظیم سلاسل سے اور اولیاء کرام کی عظیم نسبتوں سے دور اور محروم ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک الزام بن گیا ہے کہ اولیاء کی بات کرنا, ولیوں کی بات کرنا, فقیروں کی بات کرنا, پیروں کی بات کرنا, ان کے عظیم روحانی سلسلوں کی بات کرنا, ان کے عرصوں کی بات کرنا, یہ تصور بن گیا ہے کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں, معاذ اللہ جہالت کی باتیں ہیں, اور دور جدید میں آج ان کا کوئی ریلیونس اور کوئی تعلق اور اہمیت نہیں رہی. یہ بات کہنے والے میری نگاہ میں دور جدید کے علم سے کلیتاً جاہل ہیں. ہم اپنی گفتگو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی جو تلاوت کی اس آیہ کریمہ سے شروع کرتے ہیں, پھر تھوڑا اس کے سیاق و سباق کی بات آخر پہ جا کے کروں گا کہ یہ آیت کہاں آئی قرآن مجید میں, اس کا پس منظر کیا ہے, اور اس مقام پر اس آیت کے لانے کی اہمیت کیا ہے. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا, میں نے ایک چھوٹی کتاب ہے میرے کسی خطاب کو مرتب کر کے چھاپا گیا شان اولیاء, آج میں نے خود ہی اپنی کتاب کا مطالعہ کیا اور بہت ساری ترمیمات کر دی, اب یہ ترمیم شدہ چھپ جائے گی. تو یہ آپ کو ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے جو حباب پڑھنے کا ذوق رکھیں وہ اس کتاب سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے. اللہ رب العزت نے حکم دیا ان لوگوں کو, یہ بات سمجھنے والی, جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, جو اللہ کے ہونا چاہتے ہیں, جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, جو اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے کوئی جو میرا بننا چاہے, آپ چاہتے ہیں؟ اللہ نے پوچھا ہے کوئی جو مجھ سے ملنا چاہے, ہے کوئی جو میرے قریب ہونا چاہے؟ اللہ پاک نے پوچھا, بندوں نے جواب دیا ہاں مولا ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں, تیرا بننا چاہتے ہیں, تیری قربت چاہتے ہیں, تیری محبت چاہتے ہیں, تیری معرفت چاہتے ہیں, ہمیں طریقہ بتا کہ ہم تیرے کیسے ہو جائیں اور کیسے تیرے قریب ہو جائیں, کیسے تیرے قریب ہو جائیں. اللہ پاک نے فرمایا پھر سنو, پھر واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, فرمایا اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو ان کے قریب ہو جاؤ جو پہلے سے میرے قریب ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ان سے ملا کرو جو مجھ سے ملتے رہتے ہیں, اگر میرا ہونا چاہتے ہو تو ان کے ہو جاؤ جو میرے ہو چکے ہوئے. فرمایا واصبر نفسک, اے بندے اپنی جان کو جما لے, اپنی جان کو جما رکھ,
جڑ جا اور پختگی سے جڑ جا باری تعالیٰ کس کے ساتھ؟ تیرے ساتھ. فرمایا جڑ جا کس کے ساتھ؟ انسان نے سمجھا کہ شاید اللہ فرما رہا ہے میرے ساتھ جڑ جا. فرمایا نہیں, الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, میرے ان بندوں کے ساتھ جڑ جا جو مجھ سے جڑے ہوئے. حضرت غوث بہاء الدین سے جڑ جا, حضرت شاہ صدر الدین عارف سے مل جا, حضرت شاہ رکن عالم سے جڑ جا. اور جو بات کہی وہ یہ, ایک ہوتا ہے کہ کسی کی معیت میں ہو جا, جیسے کونو مع الصابرین فرمایا, یہاں فرمایا واصبر نفسک, کہ تمہارا من مانے یا نہ مانے میری بات مان, تمہارا من مانے یا نہ مانے اور جم کر میرے بندوں کی صحبت میں آ جا, میری بندوں کی سنگت میں آ جا, میری بندوں کی معیت میں آ جا, میری بندوں کی قربت میں آ جا, میری بندوں کے تعلق و نسبت میں آ جا, میرے بندوں کا دامن تھام لے اور میری بندوں کی مجلس میں آیا جایا کر, بیٹھا کر, ان کو تکا کر, ان کا ہو جا. کیوں کہ یہ صبح و شام میرا مکھڑا تکتے رہتے ہیں اور میری یاد میں مست رہتے ہیں, میرے ذکر میں مگن رہتے ہیں. یہ میرے ساتھ جڑ گئے, جو ان سے جڑ جائیں گے وہ مجھ سے جڑ جائیں گے. تم سے ملنا چاہتے تھے, آپ نے کوئی اور گھر دکھا دیا. ہم نے تو تیرا گھر پوچھا تھا, تو نے کسی اور گلی میں ڈال دیا. تم نے کہا اس گھر جا, ہم نے تو کہا کہ تیرے بنے, تو نے کہا ان کا بن, وہ جو اندر لیٹے ہیں اس اجرے میں ان کا بن. ہم نے تو کہا تھا تم سے ملنا چاہتے ہیں, تو نے کہا جہاں ان سے مل. وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے تم مجھ سے ملنے کے قابل تو بنو. ان سے ملو گے تو مجھ سے ملنے کے قابل بنو گے, ان سے قربت رکھو گے تو میری قربت برداشت کرنے کے قابل بنو گے, ان کی صحبت کا فیض لو گے تو میرے فیض کی تماکت برداشت کرنے کے قابل بنو گے, ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو میری قربت و مجلس نصیب ہوگی. وہ راستہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو میرے ولی ہیں جو صبح و شام یدعون ربہم, اپنے رب کو مجھے یاد کرتے ہیں. اور یاد کیوں کرتے ہیں؟ بڑے لوگ کہیں گے ہم بھی یاد کرتے ہیں. کوئی یاد کرتا ہے کہ جنت ملے, کوئی یاد کرتا ہے کہ درجے ملے, کوئی یاد کرتا ہے کہ ولایت ملے, کوئی یاد کرتا ہے کرامت ملے, کوئی یاد کرتا ہے شہرت ملے. ہر کسی کو یاد کرنے کا کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. تو باری تعالیٰ یہ جو تیرے بندے ہیں, یہ حضرت غوث بہاء الدین, یہ حضرت شاہ رکن عالم, یہ بھی تجھے یاد کرتے رہے صبح و شام ساری زندگی, یہ کس لیے یاد کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ میری جنت کے لالچی نہیں ہیں, انہیں حوروں کی طلب نہیں تھی, یہ قصور کے طالب نہیں تھے, یہ درجوں کے طالب نہیں تھے. باری تعالیٰ پھر یہ کیوں یاد کرتے تھے؟ فرمایا یریدون وجہہ, یہ میرے مکھڑے کے طالب تھے. وجہہ یہ میرے مکھڑے کے طالب تھے, یہ طالبان دیدار تھے اور طالبان رضا تھے. طالبان رضا تھے علماء کا ترجمہ, اور طالبان دیدار تھے عاشقوں کا ترجمہ. میرے مکھڑے کے طالب. باری تعالیٰ پھر ہمیں بھی کوئی آداب سکھائیے. میرے مکھڑے کے طالب ہر وقت میرے مکھڑے کی طلب میں رہتے ہیں. تو باری تعالیٰ پھر ہم ان سے کیسا تعلق رکھیں؟ فرمایا تم ان کے مکھڑوں کو دیکھا کرو، ان کی نگاہ میرے مکھڑے پہ رہتی ہے، تمہاری نگاہ ان کے مکھڑے پہ رہتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ربط دیکھیے، نظم دیکھیے مضمون کا۔ فرمایا ولا تعد عیناک عنہ، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ میرے مکھڑے کا جلوہ نصیب ہو، میری قربت نصیب ہو، تو پھر ان کو تکا کرو۔ ولا تعد عیناک عنہ، اپنی نگاہیں ان سے پھیرا نہ کرو، اپنی جان ان کی مجلس میں جمائے رکھو، اپنی نگاہیں ان کے چہروں پہ سمائے رکھو۔ اگر تم نے اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے ہٹا دی، تُرید زینۃ الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی بربادیوں میں گر جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ان کے پیچھے لگنے کا کہا، چونکہ ان کے دل اللہ کے ذکر میں شاغل ہو گئے۔ اور فرمایا کچھ وہ ہیں جن کے دل میرے ذکر سے غافل ہو گئے، ان کے پیچھے نہ جایا کرو، غافلوں کے پیچھے نہ جایا کرو، ذاکروں اور شاغلوں کے پیچھے جایا کرو جو میرے ذکر کی شغل میں مصروف ہیں۔ آپ نے اس پوری آیت کریمہ میں دیکھا کہ مانگنے والے نے توحید مانگی، رب نے بندوں کا راستہ دکھا دیا۔ مانگنے والے نے رب مانگا، رب نے اپنے بندوں کا راستہ دکھا دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی توحید ولایت کے راستے کے بغیر نہیں ملتی، اولیاء کی نسبت کے بغیر نہیں ملتی، اولیاء کی سنگت کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ قرآن مجید کا ایک اصول اور فلسفہ ہے، ایک بنیادی تعلیم ہے جو قرآن مجید نے دی۔ اب اس آیت کریمہ کو جب سامنے رکھتے ہیں، تو اب میں اس کا جو ریلیونس ہے تھوڑا دور جدید کے حوالے سے سمجھانا چاہوں گا۔ یہ بات آپ نے سن لی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے، کتنی رقم سیدھا کر، کیسے مان لیا جائے، اس طرح سیدھا کر دیا کہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنے سے کچھ نصیب ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے کچھ میسر آتا ہے۔ یہ وہ بنیادی ایک سوال ہے۔ اب میں اس قرآن مجید کے حکم اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کچھ سائنسی مثالیں دوں گا، آسان کر کے سمجھاؤں گا، تاکہ آج کے دور کا پڑھا لکھا نوجوان اور دور جدید کا تعلیم یافتہ شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف حکایتیں ہی سناتے رہتے ہیں اور پرانی باتیں کرتے، اگلے وقتوں کے ہیں لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں، جدید سے جدید تر علم سائنس ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سائنس رفتہ رفتہ حضور علیہ السلام کے معجزات کو اور اولیاء اللہ کی کرامات کو سچا ثابت کرتی چلی جا رہی ہے۔ عبادت کے ذریعے، زہد و ورع کے ذریعے، اتباع کے ذریعے، تقوی اور طہارت کے ذریعے، پابندی شریعت کے ذریعے، احکام طریقت حقیقت و معرفت کی پیروی کے ذریعے، اور اللہ کے امر کی تعمیل کے ذریعے، نفس کو مار کر تزکیہ تصفیہ کر کے زندگی حضور کے عشق اور محبت اور اتباع میں گزار کے وہ اپنے اندر روحانی مقناطیسیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یا اللہ، روحانی اسپریچل میگنیٹزم پیدا کر لیتے ہیں۔ تو ان کی مثال مقناطیسی سوئی کمپاس قطب نما کسی ہو جاتی ہے، لہذا وہ جہاں ہوں ان کا رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے، وہ جہاں ہوں ان کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے، اور ان کے برعکس ان پر اعتراض کرنے والے مولوی جو کرتے پھرے، جو کہتے پھرے، ان کی مثال ان ردی سوئیوں جیسی ہے جنہوں نے نسبت مصطفیٰ کی ذات سے پیدا نہیں کی۔ وہ جہاں پڑی رہیں وہیں پڑی رہتی ہیں، ان کی نہ کوئی سمت ہے نہ جہت ہے، ان کو مصطفیٰ نے سمت دے دی ہے۔ سو فرمایا واصبر نفسک مع الذین، تم بھی سمت چاہتے ہو، ان کے دامن سے لگ جاؤ جن کے چہرے مصطفیٰ کی طرف ہیں، جن کے چہرے خدا کی طرف ہیں، ان کے دامن سے لگنا تمہیں سمت عطا کر دے گا۔ لہذا وہ مرید جو ولی سے لگ جاتے ہیں، ولی کے ساتھ ولی کی سمت ان کو بھی کھینچ کے اپنی سمت میں لے جاتی ہیں. ولی کی سمت انہیں بھی کھینچ کے اپنی سمت میں لے جاتی ہے. اور جو اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں جڑتے وہ عام لوہے کی سنیوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں. انہیں پوچھتا بھی کوئی نہیں. اب سمجھ آئی نا غوث العالمین کیا ہے؟ یہاں ایک اگلی مثال دیتا ہوں. یہ تو زمین ہے اور زمین کے دو قطب ہیں اور ایک روحانی کائنات ہے. فرش سے عرش تک روحانی کائنات کا ایک ہی قطب اعظم ہے اور وہ گنبد خضرا کا مسئلہ ہے. روحانی کائنات کا ایک ہی قطب اعظم ہے, لہذا روحانی سوئیاں ساری اسی گنبد خضرا کی طرف جاتی ہیں. گنبد چونکہ سوئیاں ان کے رخ ہی جدھر پھیرو وہ گھوم پھر کے ادھر چلے جاتے ہیں, اس لیے وہ ہر دم کہتے ہیں کہ محمد محمد کریمے گزر گئے, محمد محمد کریمے گزر گئے. عہد کول میں ترمیم کیا کرتا ہوں, عہد کول احمد گلیں دے گزر گئی اور عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی. چونکہ ان کا رخ ہر دم یار کی طرف رہتا ہے, وہ جب بھی بات کرتے ہیں گھما پھرا کے مدینے میں چلے جاتے ہیں.
کہیں کچھ پکایا
یہ خود بخود سمت متعین ہو جاتی ہے, خود بخود سمت متعین ہو جاتی ہے. اب بڑا اہم نقطہ اس سے آگے بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ مقناطیس بنتا کیسے ہے. مقناطیس بنتا کیسے ہے؟ میگنیٹزم, مقناطیسیت دور جدید کی سائنس کا سب سے اعلیٰ اور جدید ترین موضوع ہے, جدید ترین موضوع ہے. دو طریقے ہیں مقناطیس بنانے کے. کتنے؟ دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے, سادہ طریقے سے سمجھا دوں گا, اس کو الیکٹرک چارج میتھڈ کہتے ہیں. اور آپ کے لیے اس جس کو مقناطیس بنانا ہے اس لوہے میں بجلی کا کرنٹ گزار دو, بجلی کا کرنٹ گزارتے گزارتے مقناطیس ہو جاتا ہے. ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ جو جس میں بجلی کا کرنٹ نہ گزرا ہو, بجلی کا کرنٹ نہ گزرا ہو اور اس کو مقناطیس بنانا ہو, تو اس کا طریقہ ہے کہ اسے کسی مضبوط مقناطیس کے ساتھ جوڑ کے رگڑ دیتے ہیں. یہ مقناطیس ہے نا, دوسرا عام لوہا. یا تو خود بجلی کا کرنٹ گزرے تو مقناطیس بن گیا, اور اگر خود بجلی کا کرنٹ نہ گزرا ہو تو دوسرا سٹروک میتھڈ کہتے ہیں. سٹروک میتھڈ, وہ مقناطیس کے ساتھ اس کو رگڑتے رہتے ہیں. آپ گھر جا کے تجربہ کر لیں, ایک مقناطیس لے لیں اور ایک لوہے کا ٹکڑا لے لیں, اس کے ساتھ رگڑتے رہیں, اس لوہے کے ٹکڑے کو دیکھیں سوئی کو نہیں اٹھائے گا, اٹھائے گا؟ پھر مقناطیس سے رگڑیں, رگڑتے رہیں رگڑتے رہیں کافی دیر, اس کے بعد مقناطیس سے ہٹا لیں اس لوہے کے ٹکڑے کو, اب سوئیوں کی طرف لے جاؤ, دس سوئیاں اٹھا لے گا. تو خالی مقناطیسوں سے ملنے جڑنے اور رگڑنے سے بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. اس کو الیکٹرک چارج میتھڈ کہتے ہیں, دوسرے کو اسٹروک میتھڈ کہتے ہیں. اگر آپ کو لب لباب سمجھا دوں تو یہ جو غوث ہوتے ہیں, کتب ہوتے ہیں, مشائخ اولیاء ہوتے ہیں, یہ بجلی کے کرنٹ سے مقناطیس بنتے ہیں, اور ان کے مرید جو خود کرنٹ سے نہیں گزرتے وہ اسٹروک میتھڈ سے چمٹنے سے ملتے ہیں, وہ رگڑ سے مقناطیس بنتے ہیں. شیخ بجلی کے کرنٹ سے مقناطیس بنتا ہے, مرید رگڑ سے مقناطیس بنتا ہے. شیخ مرید کو اپنے پاس بلاتا ہے, رگڑا دیتا ہے, روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھلاتا ہے, خدمت کراتا ہے, پاس رکھتا ہے, بس پاس رہ رہ کر رگڑ کھا کھا کر مقناطیس ہو جاتے ہیں. اس طرح سلسلے چل پڑتے ہیں, وہ بھی سوئیوں کو اٹھانے لگتے ہیں, وہ بھی سوئیوں کو اٹھانے لگتے ہیں. اس طرح سلسلہ بن جاتا ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. اب طریقہ کار یہ ہے, یہ دو طریقے جب آپ سمجھ گئے کہ بجلی کے کرنٹ سے جو مقناطیس بنا وہ تو غوث العالمین ہوا, وہ شاہ رکن عالم ہوا, وہ داتا گنج بخش ہوا, وہ سرکار غوث العظم ہوئے, وہ حضرت بابا فرید ہوئے, وہ شاہ نقشبند ہوئے, وہ حضرت شیخ سورورد ہوئے. بجلی کا کرنٹ کیا ہے؟ بجلی کا کرنٹ گزارتے گزارتے یہ ریاضت ہے, یہ محنت ہے, یہ مجاہدہ ہے, یہ روزے ہیں, یہ عبادت ہے جو ساری زندگی ہر رات قرآن کا ختم کرنا ہے. زندگی بھر کا دو دو بڑا تقوی ریاضت مجاہدہ یہ وہ روحانی بجلی کی کرنٹ ہے. گزارتے گزارتے بڑے مقناطیس ہو جاتے ہیں. جس نے جتنی کرنٹ گزاری اتنا بڑا مقناطیس ہو گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. بجلی کے کرنٹ سے مقناطیس بننے والوں کا ذکر ہے. الذین یدعون ربہم, جنہوں نے خود رب کو صبح و شام یاد کیا اور جن کی ساری زندگی رب کی یاد میں گزر گئی, عبادت میں گزر گئی, اس کو مناتے گزر گئی. وہ یدعون ربہم, بجلی کے کرنٹ کے باعث, یعنی مثال دے رہا ہوں, وہ روحانی مقناطیس بن گئے. اور وہ جو ان کے دامن سے لگ گئے, بیعت کر لی, ان سے جڑ گئے, ان کی نوکری میں آ گئے, ان کی صحبت و سنگت میں آ گئے, ان کی مریدی میں آ گئے, ان کی مجلس میں آ گئے, فرمایا واجبت محبتی للمتحابی نتیجہ والمتدابری نتیجہ والمتدالسی نتیجہ والمتبادری نتیجہ, کہ جو لوگ میری وجہ سے میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, رب نے فرمایا میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. جو میرے بندوں کا دیدار اور زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان سے محبت کرتا ہوں. جو میری بندوں کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں, ان سے محبت کرتا ہوں. جو میرے بندوں پر خرچ کرتے, محنت کرتے ہیں, ان سے بھی محبت کرتا ہوں. تو وہ لوگ جنہوں نے خود تو کرنٹ ریاضت کی نہ گزاری, فقط مرید ہوئے, آئے مرید ہو گئے, خدمت کی, نوکری کی, رگڑ کھائی, یہ قرآن کہتا ہے. یہ کس بات میں مقناطیس بنے؟ واصبر نفسک مع الذین, یہ اس شک میں مقناطیس ہو گئے. اور وہ لوگ الذین یدعون ربہم, کی شک میں مقناطیس ہو گئے. تو قرآن مجید نے دونوں طریقے بتا دیے, کہ شیخ کا یہ طریقہ الذین یدعون ربہم, اور مرید کا طریقہ واصبر نفسک مع الذین. یہ بات جب قرآن مجید کے ذریعے پھر سائنسی حوالے سے واضح ہوئی, اب ایک بڑا اہم نقطہ اس سے آگے سمجھنے والا ہے, اور وہ یہ کہ آج کے زمانے میں ایک بڑی اہم چیز جو مقناطیس کے باب میں بہت زیادہ ترقی یافتہ, اس وقت سائنس نے مقناطیس کے باب میں جو آخری ترقی کی ہے, میں ذرا اس کی مثال بھی دے دوں. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ایکس رے کرواتے ہیں. ایکس رے کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کا جسم ہے, جسم کے اندر کی تصویر لے لیتا ہے. میں سادہ طریقے سے بات بتا رہا ہوں. آپ کی ننگی آنکھ پھیپھڑوں کو دیکھتی ہے, بولیے, ایکس رے کی مشین دیکھ لیتی ہے. آپ کی ننگی آنکھ پھیپھڑوں کو, ریڑھ کی ہڈی کو اندر سے مہرے نہیں دیکھتی, پھیپھڑوں, اور ایکس رے کی مشین نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کی تصویر بھی کھینچ لیتی ہے. کیمرہ لے لے, کیمرہ سے فوٹو کھینچی, اندر پھیپھڑوں کی تصویر آئے گی تو پتہ چلا کیمرے میں اتنی طاقت نہیں. اب طاقت طاقت کا فرق بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہے, ہم سب ایک جیسے ہیں. ناداں, تو ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشینیں ایک جیسی نہیں ہوتی, انسان ایک جیسے کیسے ہوں؟ انسان بھی مشین ہے. کیمرہ پھیپھڑوں کی تصویر, بولیے, نہیں کھینچتا, ایکس رے کی مشین کھینچتی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے چلے. اندر اور کچھ ایسی چیزیں ہیں دماغ میں, ریڑھ میں, ہڈی میں, اعضاء میں, جن کو ایکس رے کی مشین بھی نہیں دیکھ سکتی. ایکس رے کی مشین بھی, تو اس سے اوپر کی طاقت چاہیے. اس کے لیے سٹی اسکیننگ ہوتی ہے. اس کے لیے سٹی اسکیننگ ہوتی ہے. کوئی مشین میں ابدال ہے, کوئی مشین میں کتب ہو گیا. جہاں ابدال کی نظر ایکس رے کی مشین کی نہیں پہنچی, وہاں کتب کی پہنچ گئی. وہ سٹی اسکیننگ ہو گئی. جو ایکس رے کی مشین سے بھی پوشیدہ تھا, اس کے سامنے پردے اٹھے, اس نے اس کا بھی کشف کر لیا. اور سٹی اسکیننگ میں وہ کچھ آ گیا, وہ بھی ہوتا تو ایکس رے ہے, مگر وہ کچھ آ جاتا ہے رگوں اور ریشوں کے اندر جو خون چل رہا ہے, وہ بھی آ جاتا ہے. جو ایکس رے نہیں بتا سکا تھا, سٹی اسکیننگ نے وہ بھی دکھا دیا. یہ کتب تک پہنچ گیا, یہ کتب تک پہنچ گیا. اب سائنس نے اور ترقی کی, پتا چلا کہ کچھ چیزیں اس سے بھی آگے ہیں جو سٹی اسکیننگ میں بھی معلوم نہیں ہوتی. اب آگے ترقی کر گئے کہ کچھ چیزیں اور ہیں جو سٹی جو سکیننگ سے بھی پتا نہیں چلتا، اور بڑا باریک اور مائنیوٹ اسٹڈی، اس کے لیے یہ جو مقناطیس بتایا، مقناطیس کے اثر سے ایک نئی مشین ایجاد ہو گئی، اس کو ایم آر آئی کہتے ہیں، میگنیٹک ریزونینس کا ایک پروسیس ہے، اس کے ٹیسٹ کے لیے 10-15 ہزار روپے آج کل لگتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کے لیے 10-15 ہزار لگتے ہیں، ایم آر آئی جو میگنیٹک ریزونینس کا پروسیس ہے وہ آخری حد ہے، تو جس کو سکیننگ نہیں دیکھ سکی تھی سی ٹی سکیننگ، اور آخری جو پردے رہ گئے تھے ایم آر آئی نے ان کو بھی اٹھا دیا، یہ میگنیٹک کے بعد کا غوث بن گیا، اس کو سارے کشف ہو گئے، اس کو سارے کشف ہو گئے اور سارے پردے اس پر اٹھ گئے، یہ فرق آپ سمجھے ہیں نا، بولیے میں نے چار چیزیں بیان کی، چاروں برابر ہیں، کیمرہ اور ایکس رے برابر ہیں، ایکس رے اور سی ٹی سکیننگ برابر ہے، سی ٹی سکیننگ اور ایم آر آئی برابر ہے، اے ناداں انسان تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں برابر نہیں تو تو کیسے برابر ہو گیا، اس لیے لوگوں انسانوں میں بھی کسی کی نگاہ کیمرے کے درجے پر ہے، کسی کی نگاہ بڑھ کر سی ٹی سکیننگ تک پہنچا، ایکس رے تک جا پہنچی، کچھ وہ ہیں جن کی نگاہ سی ٹی سکیننگ کے مرتبے پر چلی گئی، اور کچھ وہ ہیں جو ایم آر آئی کے درجے پر چلے گئے، جس نے جتنی عادت کی اتنے پردے اس سے چلے گئے، جس نے جتنا مجاہدہ کیا اتنے حجابات مرتبہ ہو کے چلے گئے، درجے روحانیت کے اس سے چلے گئے، جب بندہ غوث کے مقام پر پہنچا آج سے فائز تک سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، یہاں تو بینا بھی برابر نہیں ہے، یہاں تو بینا دیکھنے والے، بولیے بینا بھی برابر نہیں ہے، اور ناداں تو نابینے اور بینے کو برابر کر رہا ہے، تو نابینے کو بینے کے برابر کر رہا ہے، یہاں تو بینا بھی برابر نہیں ہے، یہ تو رتبے ہیں، اور غوث غوث العالمین یہ ولایت کا سب سے اونچا رتبہ ہے، ولایت کا سفر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اب یہ جو بات بتائی اس کو قرآن سے واضح کرنا، ہاں پہلے واضح کروں کہ وہ جو ایم آر آئی اور ریزونینس میگنیٹک ریزونینس بنتے ہیں اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، ایک ایک نقطہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سائنس رب نے بنائی اپنے ولیوں کی روحانیت کے ثبوت کے لیے اور اپنے نبیوں کے معجزات کے ثبوت کے لیے، سائنس بنی اس لیے ہے، سائنس اسلام کی نوکر ہے، یہ جو اس کو سپر الیکٹرک میگنیٹ کہتے ہیں، سپر الیکٹرک میگنیٹ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مثلا تار لے لی لوہے کی، یا جس چیز کی بھی تار لی کوئل، جس کو مقناطیس بنانا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے رکھتے ہیں کرنٹ کے ذریعے، کرتے 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 اس کا ٹیمپریچر یعنی حرارت اتنی نیچے لے آتے ہیں، اتنی نیچے لے آتے ہیں کہ -269 تک چلی جاتی ہے، آپ یوں سمجھیں اگر زیرو ہو جائے نا صفر تو برف ہو جاتی جم جاتی ہے، صفر ہو جائے تو برف بن جاتی ہے، پانی جم جاتا ہے، پھر صفر سے نیچے مائنس ایک سنا ہے نا، پھر -2 جیسے کوئٹہ میں ہوتا ہے، مری میں ہوتا ہے، پھر سڑکوں پر برف جم جاتی ہے، نیچے ہونا شروع ہوتا ہے ٹیمپریچر، ہوتے ہوتے -269 -269 ڈگری جب نیچے جاتا ہے ٹیمپریچر، وہاں جا کر سپر الیکٹرک میگنیٹ بنتا ہے، یعنی جو بات سمجھانا چاہتا ہوں دو نقطے ہیں خاص، اس کو اتنا ٹھنڈا کرتے ہیں کہ اس کے اندر تپش اور حرارت نہیں رہنے دیتے، اتنا ٹھنڈا کرتے ہیں، اتنا ٹھنڈا، جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جتنی تپش ختم ہوتی ہے اتنا الیکٹرک سپر میگنیٹ بنتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا ٹھنڈا کر کے جو بجلی کے کرنٹ کے راستے میں جو مزاحمت ہوتی ہے نا، مزاحمت رکاوٹ، اس رکاوٹ کو بچا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں, رکاوٹ نکال دیتے ہیں, تب جا کے سپر الیکٹرک میگنیٹ بنتا ہے. اب اولیاء کا نظام کیا ہے؟ اولیاء کا نظام ٹھنڈا کرنے کا مطلب اس کے غصے کی تپش کو نکالتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تپش نہیں رہنے دیتے, غرور کی تپش نکال دیتے, تکبر کی تپش نکال دیتے, رعونت کی تپش نکال دیتے, حسد کی تپش نکال دیتے, غصے کی تپش نکال دیتے, بغض عداوت اور کینے کی تپش, یہ سب کچھ نکال دیتے. ٹھنڈا کرتے ہیں اپنے نفس کو, جو نفس کا کوئل ہے اس کو اولیاء ٹھنڈا کرتے ہیں. بولیے, ٹھنڈا کرتے. ایک فقیر تھا, کٹیا بنا کے بیٹھا تھا اور ولی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا ولایت کا, فقیری کا. ایک شخص آیا, اس نے اس کو امتحان لینا چاہا. ایک فقیر گزرا, اس نے کہا دیکھے تو صحیح کہ یہ فقیر کیسا ہے بھی یا نہیں. اس کو پوچھتا ہے فقیرا پانی کا دے, پانی دے. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. اس نے پھر کہا نہیں, تھوڑا سا دے دو. اس نے کہا بھائی نہیں ہے میرے پاس, بتایا جو ہے. اس نے کہا نہیں, دو گھونٹ دے دو. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی, تھپڑ ماروں؟ تمہیں بتایا نہیں, نہیں میرے پاس, دفاع ہو جا یہاں سے. اس نے کہا نہیں, بڑی مہربانی, بس دو چار گھونٹ دے دو. کھڑا ہو گیا فقیر, آنکھیں سرخ ہو گئی. اس نے کہا اب مانگا تمہارا سر پھوڑ دوں گا. لٹ اٹھا لی لٹ. اس نے پھر کہا نہیں, خدا کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو. وہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا, لٹ اٹھا کے اس کے پیچھے دوڑا اور گالیاں دینے لگا. جب گالیاں دے کے رک گیا, وہ رک گیا, اس نے کہا اتنی آگ بھری پڑی ہے تمہارے اندر, دعویٰ فقیری کا کرتا. یہ آگ اتنی بھری پڑی ہے, اتنی بات ہی کی نا میں نے, پانچ چھ مرتبہ پانی مانگا نا, اتنی بات پہ آگ دیکھ کتنی نکلی ہے تیرے اندر سے. ارے فقیر اس وقت تک نہیں بنتا جب تک ساری آگ نکال نہ دے. ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے. والکاظمین الغیظ, غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, پھر احسان کرتے ہیں, رب تب پیار کرتا ہے. تو ایک تو ٹھنڈا ہوتے ہیں, نفس کو ٹھنڈا کرتے ہیں, غصہ ختم کرتے ہیں, اور دوسرا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, تزکیہ کرتے ہیں. اور تزکیہ کے ذریعے وہ جو روحانی کرنٹ کے داخل ہونے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں نا, نفس کے رضائل, خصائص نفس, نفس امارہ کے, ان کو مٹاتے ہیں اور ہٹاتے ہیں, ریزسٹنس کو, رکاوٹ کو دور کرتے ہیں. جب جو جو نفس کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں, نفس مزکا ہوتا ہے, اس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے, تو نفس امارہ اپنے تزکیے صفائی کے بعد جب ٹھنڈا ہوتا ہے اور رکاوٹ سے پاک ہوتا ہے, تو نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے, پھر اور ٹھنڈا ہوتا ہے, اور تزکیہ ہوتا ہے, پھر نفس ملہمہ میں بدل جاتا ہے, پھر اور ٹھنڈا ہوتا ہے, مزید تزکیہ ہوتا ہے, پھر نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے. نفس جب مطمئنہ کے مقام پر آتا ہے, تب سے ولایت شروع ہوتی ہے. نفس مطمئنہ مقام ولایت کو کہتے ہیں. یہ چوتھا نفس ہے, ولایت نفس مطمئنہ کا نام ہے. نفس جب اماریت سے نکل کر, لوامیت سے نکل کر, ملہمیت سے نکل کر نفس مطمئنہ کے مقام پر آتا ہے, جہاں رب کے مخاطبہ کا حقدار ٹھہرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, آ میرے پاس آ جا. جب مطمئنہ ہوتا ہے تو رب پکارتا ہے. پہلے بندہ پکارتا تھا, پہلے نفس پکارتا تھا میرے مولا, وہ ہمارا تھا پکارتا رہا میرے مولا, وہ لبانا ہوا پکارتا رہا میرے مولا, وہ بلہوا ہوا پکارتا رہا میرے مولا. نفس نے جب مطمئنہ کا مقام پایا, زبان خدا گویا ہوئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, آ اپنے میٹھے یار والا, اپنے سونے یار والا, اپنے رب کی طرف آ جا. تو یہاں مقام ولایت پر
وہ بندہ طالب نہیں رہتا مطلوب ہو جاتا ہے، وہ مرید نہیں رہتا مراد ہو جاتا ہے، وہ خالی محب نہیں رہتا محبوب ہو جاتا ہے. پہلے وہ اس کی تلاش میں رہتا تھا، اب مطمئنہ پہ آنے کے بعد وہ اس کی تلاش
میں،
پہلے وہ اس کی تلاش میں ہوتا تھا، جب سے مطمئنہ کو مقام پر آئے تب سے وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے. پہلے یہ اس کی تقدیر کو دیکھتا تھا، اس کی تقدیر کو دیکھتا تھا کہ کیا ہے، اب تقدیر اس میں لوگوں کو دیکھتی ہے تو کیا کہتے
ہیں، اس کے لوگوں کو تقدیر
ادھر نہ کھلتے ہیں ادھر تقدیر بنتی
ہے.
پھر نفس مطمئنہ کے بعد نفس مطمئنہ کے بعد پھر وہ راضیہ بنتا ہے، پھر مردیہ بنتا ہے، راضیتم مردیہ، پھر اس کے بعد نفس کاملہ بنتا ہے. فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا. آپ کہتے ہیں نا سارے ہی برابر ہیں، نادان آج کا نادان اور نابینا کہتا ہے کہ سارے برابر ہیں. ارے اب جو ساتویں درجے پر فرمایا آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، جب وہ نفس امارہ تھا تب بندوں میں نہیں تھا. یہ بات سمجھنے والی، جب نفس امارہ تھا تب بندہ نہیں تھا، ساری دنیا اللہ کا بندہ نہیں. بولیے، نفس امارہ تھا تب بھی بندہ تھا، لوامہ ملیمہ تھا تب بھی بندہ تھا، مگر فرق کیا ہے اس بندے میں اور اس بندے میں جو سات درجے طے کر کے فرمایا سب خلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا. تو پتا چلا کہ اس کے ہاں کچھ بندے اور ہیں اور کچھ بندے اور ہیں. عبد دیگر، عبد ہوں چیزیں دیگر، ما خراپا انتظار وہ منتظر، کچھ وہ ہیں جو منتظر رہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو منتظر رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں اس کی انتظار رہتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کی اسے انتظار رہتی ہے. حضرت سلطان العارفین باجید بستانی نے فرمایا کہ پہلے یہ حالت ہوتی تھی، اپنی حالت فرمائی، فرمایا پہلے یہ حالت تھی کہ اس کی تلاش میں نکلتا تھا، اس کی تلاش میں نکلتا تھا، ہر قدم پہ اپنے آپ کو پاتا تھا، وہ نہیں ملتا تھا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنی تلاش میں نکلتا ہوں، ہر قدم پہ اس کو پاتا ہوں، اپنی تلاش میں نکلتا ہوں ہر قدم پر اس کو پاتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کرا جوئی کرا در پیچکا دی، کہ اوں پیدا تو زیر نفع دی، تلاش او کنی جز خود نبی نی، تلاش خود کنی جز نیا بھی.